الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات تھی، رات 12 بجے اعلان ہوا یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے. اس اعلان کے ساتھ دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے نام کا ملک وجود میں آ چکا ہے. اس کے بعد ریڈیو پر قرآن مجید کی تلاوت ہوئی. سورۃ الفتح کی پہلی 4 آیتیں ترجمے کے ساتھ تلاوت کی گئیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح مقدر کر دی. یہ روشن فتح کی ایک صورت تھی. قرآن مجید کی آیت سے برکت لیتے ہوئے یہ فتح مبین کا نام دیا گیا، اور یہ رمضان المبارک کی 27 رات تھی. 27 رات برکتوں والی، شب قدر، لیلۃ القدر، اس رات میں پاکستان وجود میں آیا. اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت وطن گھر ہے، وطن زندگی کا حصہ ہے، وطن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا پاکستان. پاکستان کے حوالے سے بہت انداز میں گفتگو ہوتی ہے، تنقیدی انداز میں بھی، تعمیری انداز میں بھی، اور مختلف پہلوؤں سے بات کی جاتی ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اگرچہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گیا گزرا ہو. پاکستان ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہے، اور الحمدللہ اگر پاکستان کا ہم ماضی کے ساتھ مقابلہ کریں تو پاکستان کی ترقی کی رفتار ہے وہ اگر بہت آئیڈیل نہیں ہے تو ایسی بھی نہیں ہے کہ جسے ناگفتہ بھی کہا جائے. الحمدللہ ہمارے ملک نے بیسیوں شعبوں میں اور بیسیوں چیزوں کے اندر بہت اچھی اور بہت عمدہ ترقی کی ہے. ہم اپنا معیار زندگی دیکھیں، ہم اپنا نظام صحت دیکھیں، ہم اپنے ملک کی سڑکیں اور ملک کی ٹرانسپورٹ اور ملک کے ادارے دیکھیں تو الحمدللہ ترقی کے بہت سے مناظر ہمیں نظر آئیں گے. ہمارے ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے بہتر ہے، ہماری سڑکیں پہلے سے اچھی ہیں، ہمارے ہاں سہولیات کی کثرت ہے، ہمارے لوگوں کی جو معیار زندگی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. اگر ہر ہر فرد اپنی ذات پہ غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ وہ بھی زندگی کے مرحلوں سے گزرتا ہوا ترقی کی طرف ہے. جس کے پاس صرف سائیکل ہوتی تھی آج وہ کار میں گھوم رہا ہے، جس کے پاس ٹوٹا پھوٹا مکان ہوتا تھا آج وہ بنگلوں میں رہ رہا ہے، جس کے پاس نوکری کی تلاش میں دن رات لگا رہتا تھا آج اپنا بزنس جمائے بیٹھا ہے، جس نے کبھی اپنے شہر سے دوسرا شہر نہ دیکھا تھا آج دنیا بھر کی سیر کر رہا ہے. اسی طرح جو ادارے ہیں، جو ان کا انسائڈ ماحول ہے، وہ بھی بہت امپروو ہے، بہت بہتر ہے. تو الحمدللہ منفی جو سوچ ہے یا منفی جو انداز ہے وہ کچھ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا والیوم کچھ زیادہ اونچا کر دیا جاتا ہے، ورنہ پاکستان مجموعی اعتبار سے بہتر پوزیشن میں ہے. اب یہ ہے کہ مزید ترقی کیسے کی جائے اور آئیڈیل جو سٹینڈرڈ ہے ترقی کا وہ کیسے حاصل کیا جائے. اس کے حوالے سے چند چیزیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان کی بنیاد کیا ہے. کسی بھی آدمی سے پوچھے جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جس نے تھوڑا بہت پڑھا ہو، جس نے کتابیں دیکھی ہوں، وہ کہے گا پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہے وہ دوسری قوم ہے. مسلمان اگرچہ کھانے پینے پہننے کے اندر دوسرے جیسے ہوں، لیکن اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے یہ دوسروں سے مختلف ہیں. یہ پاکستان کی وہ پہلی بنیاد ہے جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، جس کی جڑوں کے اندر اسلام ہے، جس کی جڑوں کے اندر دین ہے، जिसकी जड़ों के अंदर ईमान है, जो सबसे बड़ा फर्क था, जो सबसे बड़ा डिफरेंस था पाकिस्तान के वजूद में आने के लिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो बनने का ड्यूरेशन है, 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन इससे जो पहले का जमाना है, उस जमाने में पाकिस्तान का माना ओ मफहूम क्या समझा जाता था? किसी से पूछा जाए कि भाई तुम पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, तुम्हारे पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो जबानों पर एक ही नारा था। हाँ, वो घरों में पाकिस्तान की डेफिनेशन करनी हो या जलसों के अंदर पाकिस्तान का माना ओ मतलब बयान करना हो, एक नारा हर एक की जबान पर था और वही हर एक जलसे के अंदर नारा बुलंद किया जाता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान की बुनियाद है, दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद, दीन, इस्लाम, ईमान, ये पाकिस्तान की बुनियाद है। एक और जड़ की तरफ इशारा करता हूं। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीचेस में जो मुख्तलिफ मकामात पर की, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या बातें की और इसकी बुनियादों के हवाले से क्या कलाम किया, चंद एक बातें अर्ज करता हूं। एक मौके पर आपने फरमाया, हम पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ एक खित्ताए जमीन हासिल करने के लिए नहीं कर रहे कि जमीन का एक टुकड़ा मिल जाएगा, हम पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ एक खित्ताए जमीन हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम इसे इस्लामी निजामे हयात की एक लेबॉरटरी के तौर पर इस्तेमाल करके, इस्लामी निजामे हयात की एक लेबॉरटरी के तौर पे इस्तेमाल करके दुनिया वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि दौरे जदीद में भी इस्लाम ही हमारे तमाम मसाइल का वाहिद हल और हमारी तरक्की का जामिन है। यह है बानी पाकिस्तान का फरमान कि इस्लाम को और वो पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ किस तरह मुत्तहिद देखते थे। ये जमीन का जो टुकड़ा हासिल किया, एक बहुत वसीय अरीज खित्ता हासिल किया, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि एक जमीन मिल जाए और वहां पर लोग जिंदगी गुजारें, बल्कि इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की सूरत में एक ऐसा खित्ता मिले कि जहां इस्लामी निजामे हयात को एक लेबॉरटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और दुनिया वालों को बावर कराया जाए कि इस्लाम आज भी तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है और मुसलमानों की तरक्की का जामिन है। ये जुमले आज के किसी मस्जिद से बुलंद नहीं किए जा रहे, ये जुमले आज किसी मदरसे से नहीं निकल रहे, बल्कि ये पाकिस्तान बनाने वाले बानी, बानी पाकिस्तान की जबान से निकले हुए जुमले हैं। एक और फरमान सुनिए, फरमाते हैं, मैं मुतमईन हूं कि कुरान और सुन्नत के जिंदा और जावेद कानून पर मबनी रियासत, मैं मुतमईन हूं कि कुरान और सुन्नत के जिंदा और जावेद कानून पर मबनी रियासत दुनिया की बेहतरीन और मिसाली सल्तनत होगी। किस पर? कुरान और सुन्नत के निजाम पर। यह बुनियाद होगी पाकिस्तान के कानून की और पाकिस्तान की तरक्की की, और यह जामिन होगी पाकिस्तान की तरक्की की। पाकिस्तान के बानियों में जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, इसी तरह अल्लामा इकबाल का नाम बड़ा मारूफ है, और उनके तसव्वुर पर जो उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया था 1931 में, जो खुतबा इलाहाबाद दिया और जो सबसे पहले पाकिस्तान के तसव्वुर के तौर पे सामने आया था, उसमें सबसे जो बड़ा संगे मील था वो खुतबा था। इलाहाबाद के उस खुतबे में अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने क्या फरमाया, उसमें से दो इक्तिबास साथ आपके सामने पेश करता हूं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस्लाम रियासत और फर्द दोनों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, ये एक हकीकत है, दस्तूरे हयात है और एक निजाम है। जिस शख्स को आप लोगों ने सदारत के एजाज से नवाजा है, वो अब भी इस्लाम को एक ताकत समझता है और यही ताकत इंसान के जहन को वतन اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ کیا کہ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج جو سیکولرزم کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین مذہب کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ نہیں۔ لیکن شاعر مشرق کہتے ہیں کہ اسلام ریاست اور فرد دونوں کے ساتھ متعلق ہے، یہ دونوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ دونوں کے لیے نظام زندگی ہے، یہ دونوں کے لیے نظام حیات ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے، یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے، وہاں فرد روح اور مادے میں تقسیم ہے، ریاست اور کلیسا جدا ہیں، خدا اور کائنات میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسلام ایک وحدت ہے جس میں ایسی کوئی تفریق نہیں، اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ہے وہ خطبہ جو علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، کہ پاکستان کا جو تصور اور جو سوچ سب سے پہلے پیش کی وہ علامہ اقبال نے پیش کی، وہ جس خطبے میں، جس موقع پر، جس جلسے میں وہ سوچ پیش کی تھی وہ یہ تھی۔ اس خطبے کے اندر علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی۔ اسی طرح ایک اور ہم بات جو اس پاکستان کے درخت کے لیے جڑوں کی حیثیت رکھتا ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1947 میں سدی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوائے حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہماری نجات اس اسوائے حسنہ پر چلنے میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو آپ کے سامنے آئے گا، پہلی بات، پاکستان بنا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، اور دو قومی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جدا ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ اقوام جدا ہیں۔ اسلام ایک جدا گانا مذہب ہے اور اسلام کے علاوہ مذاہب جدا گانا ہے۔ پہلی بات دو قومی نظریہ، دوسری بات پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیسری بات پاکستان اسلام کی، اسلامی نظام حیات کی ایک لیبورٹری ہوگا، چوتھی بات پاکستان کا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوگا، پانچویں بات ہماری نجات اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے میں ہے، چھٹی بات اسلام کا تعلق صرف فرد کے ساتھ نہیں بلکہ فرد اور ریاست دونوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ چند فرمودات ہیں اور اس طرح کے کم از کم 200 فرامین ہیں، 200، اور یہ قائد اعظم بانی پاکستان کے ہیں۔ جو علامہ اقبال کے اشعار اور جو ان کی باتیں ہیں وہ جدا ہیں، وہ تو سینکڑوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ترقی اسی صورت میں ہے کہ جب اس کی بنیادوں پر کلہاڑا نہ چلایا جائے، اس کی جڑیں نہ کاٹی جائیں، اسے اسلام اور دین سے دور کرنے کی سازشیں نہ کی جائیں، بلکہ اس کی جڑ بنیاد میں جو اسلام اور لا الہ الا اللہ ہے اسے مزید ابھارا جائے، اسے مزید سامنے لایا جائے، قرآن اور سنت کو اس ریاست کے ساتھ جوڑا جائے اور اس ریاست کو قرآن اور سنت کے تابع کیا جائے۔ تو جب ملک کے جو افراد ہیں، جو ملک کے سرکردہ لوگ ہیں، جو وطن میں رہنے والے ہیں، اگر ان کے آپس کے تعلقات کی بنیاد محبت نہ ہو نفرت ہو، دوستی نہ ہو دشمنی ہو، قرب نہ ہو دوری ہو، اپنائیت نہ ہو بیگانگی ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نفرتوں کے ساتھ، ان دشمنیوں کے ساتھ، ان کینوں اور عداوتوں کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے فرما دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازعات نہ پالو، آپس میں جھگڑے نہ کرو کہ تم پھسل جاؤ گے، تم بزدل پڑ جاؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جب وطن کے افراد، جب ملت کے افراد ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا سبب بنے، تعمیر کا سبب بنے، تخریب کا ذریعہ نہ بنے، اگر ایک نے کوئی کام کیا ہے تو دوسرا اس کے اچھے کام کو سپورٹ کرے، دوسرا اس کے اچھے کام کو آگے بڑھائے، تو پھر ملک ترقی کرتا ہے. لیکن اگر طرز عمل یہ ہو کہ چونکہ یہ کام دوسرے نے کیا ہے لہذا اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دینا، اگر طرز عمل یہ ہو کہ چونکہ اس کے اوپر دوسرے کا نام آ رہا ہے لہذا اب کسی صورت اسے مکمل نہیں ہونے دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذاتی سوچ ہے یا جو عداوت ہے وہ اجتماعی سوچ پر اور وہ وطن کی محبت پہ غالب آ گئے. تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، قوم ایک قوم نظر آئے، قوم ہجوم نظر نہ آئے. اگر ہجوم ہے کہ جس کا جو دل کرے بولے، جس کا جدھر منہ کرے نکل جائے، تو وہ بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ قوم نہیں ہے، وہ ہجوم ہے. اور ہجوم کسی کی قیادت میں نہیں ہوتا، بس اس نے ایک ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے، ایک شور مچانا ہوتا ہے. اور افسوس کہ ہماری قوم کی حالت کچھ قوم کم ہے، ہجوم زیادہ ہے. ہمارے ہاں یہ کینے، عداوتیں، دشمنیاں، بیگانگیاں، اجنبیت، ایک دوسرے سے دوری، یہ زیادہ ہے. محبت، الفت، پیار، اپنائیت، یہ کم ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ترجیحات کا پرابلم ہے. ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہماری ترجیح جب ہماری ذات ہوتی ہے، ہماری ترجیح جب ہمارا گروپ ہوتا ہے، ہماری ترجیح جب ہمارے ہم ذہن لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کسی دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے گروہ کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے گروپ کو برداشت نہیں کرتے، پھر کسی دوسری سوچ والے کو برداشت نہیں کرتے. تو یہاں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایک نقطۂ واحدہ ہو، کوئی ایک نقطۂ مشترکہ ہو کہ اس پر اتفاق ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا وطن پاکستان. اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اگر اس ایک نقطے پر پورا اتفاق ہو، اور زبانی نہیں، عملی، قولی نہیں فعلی، ظاہری نہیں حقیقی، یہ اتفاق ہو کہ ایٹ لیسٹ جو شے پاکستان کے لیے مفید ہے، جو ہمارے وطن کے لیے بہتر ہے، وہ ہم کریں گے، اور اگر ہمارا دشمن بھی کرے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے. اگر اس اتفاق کی سوچ کے ساتھ، اس اتحاد کی سوچ کے ساتھ چلیں گے تو یقین کیجئے کہ پاکستان کا دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا مشکل نہیں. لیکن اگر کسی کو چلتے کی راہ میں ٹانگ اڑانی ہے، اگر کسی کے بنے ہوئے کام کو بگاڑنا ہے، اگر کسی کے آخر تک پہنچے ہوئے کام کو دوبارہ بنیادوں تک لے کے آنا ہے، اگر اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر کوئی ترقی. تو لہذا ترقی کے لیے جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد ضروری ہے اہل وطن کا اور قوم کا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کی بہت بڑی بنیاد علم اور تعلیم ہے. آج کے زمانے میں کوئی ملک، کوئی وطن، کوئی ریاست بغیر تعلیمی نظام کے ترقی نہیں کر سکتی. جنگ عظیم دووم میں، دوسری جنگ عظیم میں، جاپان تباہ ہو گیا، ایٹم بم اس کے اوپر گرایا گیا، سب سے زیادہ تباہی کا سامنا اسے کرنا پڑا. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کی پروڈکٹس نہ ہو، جہاں پر اس کی بنی ہوئی چیزیں نہ ہو، اس کی گاڑیاں نہ ہو، اس کی الیکٹرانک کا سامان نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد انہوں نے اپنا پورے کا پورا فوکس تعلیم پہ کر دیا. تعلیم جو دین اسلام کا بنیادی حکم، جو خدا کی پہلی وحی سے مستفاد، کہ رب نے پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اقرا پڑھنے کا رب نے پہلی وحی کے اندر فرمایا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو علم کی طرف توجہ دلائے گی، جو انفس و آفاق کی طرف توجہ دلائے گی، ان سب کے اندر تعلیم سامنے آتی ہے. تعلیم کے بغیر کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور تعلیم کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ جو ہمارے سکولوں کے اندر محض ٹاٹ کے اوپر بٹھا کے دو چار لفظ سکھا دیے جاتے ہیں یہ نہیں، تعلیم کا مطلب صرف زبان سکھا دینا نہیں کہ بس انگریزی فرفر آ گئی تو اس کا مطلب تعلیم ہے، یا شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھنے آ گئے تو اس کا مطلب ہے تعلیم ہے، یہ تو ایک خارجی چیز ہوتی ہے۔ تعلیم وہ ہے کہ جس کا ترقی کے اندر عمل دخل ہو، وہ تعلیم وہ معاشی بھی ہوگی، وہ معاشرتی بھی ہوگی، وہ فنی بھی ہوگی، وہ سائنسی بھی ہوگی، وہ ٹیکنالوجی کی بھی ہوگی، یہ تعلیم کے جتنے دائرے ہیں، میڈیکل کی تعلیم بھی ہوگی، اس کی تو قسمیں اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں۔ ان سب تعلیمات پر، جملہ جتنی سائنسز ہیں ان سب پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہمارا جو اگر ہم اپنا تھوڑا سا بجٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کا معاملہ یہ نہیں، جب تک تعلیم میں اٹھان نہیں آئے گی، جب تک ہماری یونیورسٹیاں یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار نہیں ہوں گی، جب تک ہماری کالجز کا ماحول نہیں بدلے گا، جب تک یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے تندہی اور پوری جان جو ہے وہ پوری ایک جفا کشی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہر تعلیم کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ مذہبی تعلیم میں اس کا دائرہ کار دین ہوتا ہے، اخلاق سکھانا ہوتا ہے، لیکن اسکول کالج کی جو تعلیم ہے اس میں کچھ اور فیکٹرز ہیں۔ اب اگر ایک سائنس کی تعلیم ہے اور وہاں سے سائنسدان ہی نہیں نکل رہے، مدرسے سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بھائی علماء تیار کرو، مفسر تیار کرو، محدث تیار کرو، فقیہ تیار کرو، مفتی تیار کرو، مدرسے تو کر رہے ہیں۔ مدرسہ جس کام کے لیے بنا ہے، قرآن حدیث فقہ کی تعلیم کے لیے، وہاں سے علماء بھی بن رہے، وہاں سے فقہا بھی تیار ہو رہے، وہاں سے مفسر و محدث بھی بن رہے، وہاں سے آئمہ خطبہ بھی تیار ہو رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیم، یہاں جو تعلیم ہے وہ تو 5% لوگ پڑھتے ہیں، جو 95% ہیں یا 90% لوگ ہیں وہ تو اسکول کالج میں جا رہے ہیں۔ تو اسکول کالج سے ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر میڈیکل ہے تو بھائی آپ بہترین ڈاکٹر تیار کرو، اگر میڈیکل ہے تو آپ میڈیکل سائنٹسٹ تیار کرو، اگر وہاں پر جو ہے وہ انجینئر ہے تو وہاں کی سائنس کے اندر کچھ امپرومنٹ ہونی چاہیے، کچھ ایجادات ہونی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ مدرسے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آئنسٹائن کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو اگر یونیورسٹی سے ڈیمانڈ کی جائے کہ جناب آپ سے کوئی محدث کیوں نہیں پیدا ہوئے، تو یہ ایک اچھی قسم کی وہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس سے اس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ مدرسے سے کہا جائے گا کیا عالم تیار کر رہے ہو، اور یونیورسٹی سے کہا جائے گا کیا سائنسدان تیار کر رہے ہو، کیا جس شعبے کے اندر تم پڑھا رہے ہو اس کی پراپر اس کے حق ادا کر رہے ہو۔ لیکن افسوس کہ اگر ہم صورت حال کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ہماری یونیورسٹی ٹاپ 100 کے اندر تو دور کی بات ہے، ٹاپ 500 کے اندر بھی نہیں، بہترین 500 یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہماری یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، ہم ہیں۔ اس کی ذمہ دار تو متعلقہ آدمی ہوں گے نا، متعلقہ افراد ہوں گے، متعلقہ شعبہ ہوگا، وہ دیکھیں گے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی اٹھان نہیں لے رہے۔ تو تعلیم ضروری ہے۔ اچھا تعلیم، تو تعلیمی نظام کو بہتر کیے بغیر اور اس میں ہائبرڈ اپروچ جسے کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی بہتری کی کوشش کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز عرض کروں، وہ ہے کہ اہل افراد کا تعین، جسے ہم میرٹ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار کے طور پہ کسے منتخب کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن الجراح کو، حضرت اسامہ بن زید کو، مولا علی شیر خدا کو، جو اس چیز کے ایکسپرٹ تھے، جو اس کے اہل تھے، ان کو وہاں مقرر کیا۔ علم کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ جس بندے میں جو صلاحیت تھی اسے وہاں مقرر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل افراد کا تعین ہی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب ذمہ داریاں نا اہل افراد کو دے دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ تو جب ذمہ داری اہل کو نہیں نا اہل کو دی جائے گی تو قیامت تو آ جائے گی لیکن ترقی نہیں آئے گی۔ تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اہل افراد کو ہی منصب دیا جائے، انہیں ہی منتخب کیا جائے، دیانتدار افراد ہی کو دیا جائے، ایکسپرٹ افراد ہی کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وطن کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ